تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. تو سامعین آئیے پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی سابق امریکی حکومت کی پالیسی ناکام رہی ہے, موجودہ امریکی وزیر خارجہ کا اعتراف. پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج. ڈسکا میں قومی اسمبلی نتیجوں کو الیکشن کمیشن نے روک دیا. اپوزیشن کا دھاندلی کا الزام. ہندوستان میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ. عام شہریوں میں تشویش اور غم و غصہ. قیمتوں کو ہر حال میں کم کرنا ہوگا, مرکزی حکومت کا بیان. اور افغان دارالحکومت کابل ایک بار پھر دھماکوں سے لرز اٹھا. ہفتے کو ایک بعد دیگر تین دھماکے, متعدد ہلاک اور زخمی. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ٹرمپ حکومت کی پالیسی شکست سے دوچار رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی امریکہ کے سابق ٹرمپ حکومت کی پالیسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے برسوں دوران ایران کے خلاف اس پالیسی پر عمل کیا جاتا رہا, تاہم دباؤ کا یہ ہتھکنڈا ناکام ثابت ہوا اور مسائل و مشکلات میں بھی مزید اضافہ ہوتا رہا, اس لیے کہ اس دوران ایران نے کافی مقدار میں ایٹمی ایندھن تیار کیا. انہوں نے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے غیر سرکاری اجلاس میں شرکت کے لیے یورپی یونین کا دعوت نامہ موصول ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تین یورپی ملکوں روس اور چین نیز ایران کے شمولیت سے تشکیل پانے والے اس اجلاس میں امریکہ بھی شرکت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ علاقے میں ایران کا اثر و رسوخ اور تہران کے دفاعی میزائل پروگرام کی پیش رفت روکنے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون کرے گا, جبکہ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ دفاعی پروگرام پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جگ سالیوان نے ایٹمی معاہدے کے فریق ملکوں کی شرکت سے تشکیل پانے والے اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ قبول کرنے کے امریکی حکومت کے فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے آغاز کے لیے یورپ کی درخواست کو قبول کر لیا جائے. علاوہ ازیں وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے اعلان کیا کہ ایٹمی سمجھوتے سے متعلق ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے یورپ کی ثالثی کو امریکہ نے قبول کر لیا ہے. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے ملک میں کرونا سے متعلق شفاف اطلاع رسانی پر انسداد کرونا قومی کمیٹی کی تعریف کی ہے. انسداد کرونا نیشنل کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایران نے شروع ہی سے کرونا کے اعداد و شمار کے حوالے سے شفافیت کا مظاہرہ کیا اور عوام کو صحیح اور بر وقت معلومات فراہم کی ہیں. انہوں نے اس موقع پر انسداد کرونا قومی کمیٹی کے ارکان اور ملک بھر میں کرونا کے خلاف مہم میں مصروف طبی عملے اور ڈاکٹروں کی خدمات کو بھی سراہا. صدر مملکت نے کہا کہ پچھلے ایک سال کے دوران انسداد کرونا کمیٹی اور ہمارے ڈاکٹروں نیز نرسوں نے حقیقی معنوں میں قوم کی خدمت کی ہے, جو عظیم کارنامے کے طور پر یاد رہے گی. انہوں نے بعض بیرونی حلقوں کی جانب سے ایران میں کرونا کے اعداد و شمار کے حوالے سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کو بھی سختی کے ساتھ مسترد کر دیا. ڈاکٹر حسن روحانی کہنا تھا کہ بیرونی حلقوں اور ذرائع ابلاغ کی جانب سے جاری کی جانے والی خبریں من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں. پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی دو دو نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں سے تین کے غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں, جبکہ ایک حلقے کے نتائج الیکشن کمیشن نے روک دیے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ 75 میں ضمنی انتخاب کے نتائج میں غیر ضروری تاخیر اور عملے کے افراد کے لاپتہ ہونے پر 20 پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج میں رد و بدل کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ افسران کو غیر حتمی نتیجے کے اعلان سے روک دیا ہے. پاکستان میں دو قومی اور دو صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے جمعے کو ووٹ ڈالے گئے تھے, جس کے دوران ڈسکا میں پیش آنے والے تشدد کے واقعے میں دو افراد ہلاک ہو گئے تھے. ایک جانب حکمراں جماعت تحریک انصاف نے NA-75 ڈسکا میں اپنی جیت کا دعویٰ کیا تھا, دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ کا دعویٰ ہے کہ اس حلقے میں اس کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے. اگرچہ تاحال ضمنی انتخابات کے نتائج کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے, تاہم غیر سرکاری نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ NA-75 کو چھوڑ کر جہاں انتخابی نتائج کے عمل کو روک دیا گیا ہے, دو صوبائی حلقوں میں حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کر لی ہے, جس میں P-63 کے نتائج کو حکمراں جماعت کے لیے ایک دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ این اے 45 کرم کی نشست پی ٹی آئی نے جیت لی ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق خیبر پختونخوا میں حلقے پی کے 63 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار افتخار ولی کامیاب ہو گئے ہیں، جسے حکمراں جماعت پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں مسجد شیخ الاسلام کا افتتاح ایران کے بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری کی دل نشین تلاوت سے کیا گیا۔ ایرانی اسلامی فن تعمیر سے مزین لاہور کی مسجد شیخ الاسلام کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ایران کے عالمی شہرت یافتہ قاری حاج کریم منصوری نے تلاوت کلام اللہ مجید کے ذریعے اس مسجد میں عبادات کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایران کے نائب سفیر محمد سرخابی اور لاہور میں ایرانی قونصلر جنرل محمد رضا ناظری اور خان فرنگ ایران لاہور کے ڈاکٹر جعفر روشناز بھی موجود تھے۔ اگرچہ اس مسجد کی تعمیر 1987 میں مکمل ہو گئی تھی، تاہم اس کی تزئین و آرائش پر کام حال ہی میں مکمل ہوا ہے، اور اس مقصد کے لیے تحریک منہاج القرآن کے سربراہ علامہ طاہر القادری نے ایران اور ترکی سمیت متعدد اسلامی ممالک کے دورے کیے تھے۔ مسجد شیخ الاسلام کی تزئین و آرائش میں ایران، ترکی، مراکش اور سمرقند کی مختلف مساجد کی تزئین و آرائش سے کام لیا گیا ہے۔ ہندوستان میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رس ایجنسی یو این آئی کے مطابق عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود گھریلو سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے بعض شہروں میں پیٹرول کی قیمتیں 100 روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، جبکہ گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ جنوری سے اب تک پیٹرول کی قیمتوں میں 24 بار اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پر جہاں عام شہریوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، وہیں حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی مودی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے پر افسوسناک کہا ہے کہ دوسری جانب وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ افسوسناک امر ہے اور قیمتوں میں کمی کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں وزیر اعظم مودی کے 2014 کی انتخابی مہم کے بیانات کو دیکھا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پٹرول اور گیس کی قیمتوں کو کم کر دیں گے، لیکن نہ صرف یہ کہ ایندھن قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ اب پٹرول قیمت 100 روپے سے بھی عبور کر چکی ہے۔ ہندوستان میں کچھ دنوں سے کورونا وائرس کے 13,000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس سے اس ملک میں فعال کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہفتے کی صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 13,993 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن سے متاثرین کی تعداد 1,09,77,000 سے زیادہ ہو گئی، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 3,585 کے ساتھ بڑھ کر مجموعی تعداد 1,43,000 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,307 مریض صحت یاب ہوئے، جس سے شفایاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 1,06,78,048 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے دوران 101 مزید مریض جاں بحق ہو گئے، جس سے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 156,212 ہو گئی۔ دراصل ہندوستان میں اب تک 1,07,15,204 افراد کو ویکسین کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے تیسرے بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افغانستان کی آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کابل پولیس ہیڈ کوارٹر کے ترجمان فردوس فرامرز نے کہا کہ بم دھماکہ کابل کے تیسرے سیکورٹی زون کے اطراف میں واقع علاقے پل وحدت میں ہوا۔ اس سے قبل ہفتے کی صبح کابل کے چوتھے اور چھٹے سیکورٹی زون میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 2 افراد ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ 2 روز قبل بھی کابل میں 2 شدید بم دھماکے ہوئے تھے، جن میں سے 1 بم دھماکے میں کابل یونیورسٹی کے 2 پروفیسر مارے گئے تھے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے افغانستان کے صدر سے ٹیلیفونی گفتگو میں کہا کہ افغانستان سے انخلا کے بارے میں نیٹو اور امریکہ کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلا کے بارے میں صلاح و مشورے کا عمل جاری ہے، تاہم اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور طالبان کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے پر بھی ابھی نظر ثانی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے باوجود کہ افغانستان کے اراکین پارلیمنٹ اور اس ملک کی مختلف سیاسی و مذہبی شخصیات افغانستان میں بیرونی افواج کی موجودگی کو ملک میں بحران اور بدامنی بڑھنے کا عامل سمجھتی ہیں، نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے دعویٰ کیا کہ افغانستان میں موجود غیر ملکی فوجی دہشت گردی خلاف مہم اور دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نیٹو کے وزراء دفاع کا 2 روزہ اجلاس جمعرات کو ایسی حالت میں اپنے اختتام کو پہنچا ہے کہ اس اجلاس کے شرکا کے درمیان افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کی موجودگی اور یا اس ملک سے انخلا کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ یمن کی اعلی انقلابی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ یمنی عوام سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ یا سینی حکومت کی چودراہٹ کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ رجب کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے اپنے خطاب میں انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی کہنا تھا کہ یہ قوم آزاد ہے اور ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کے حصول کی جد و جہد کریں۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور اسرائیل یا کسی بھی دوسری حکومت کی سرپرستی کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ انصار اللہ کے سربراہ نے صبح معارب کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ معارب، الجوف، البیضہ، تائز، مغربی ساحلوں اور ملک کے تمام علاقوں میں ہماری جنگ صرف اس جارے کے خلاف ہے جو ہماری قوم پر حملے کر رہا ہے۔ یہ جارے دشمن ہم پر اپنا تسلط جمانے اور اس قوم کو اپنی رعیت بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عراق کے ایک سیکورٹی ذریعے نے کا کہنا ہے کہ صوبے بابل میں عوامی رضاکار فورس کے دو جوان شہید ہو گئے، ایک ایسے وقت جب عراق کے شمالی اور مغربی علاقوں میں داعش کے باقی بچے عناصر کے خلاف الحشد الشعبی کی کاروائیاں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ جرف النصر نامی علاقے میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے 47 بریگیڈ کے جوانوں کے راستے میں ہونے والے ایک دھماکے میں دو جوان شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ جرف النصر کا علاقہ دارالحکومت بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ایک اسٹریٹجک علاقہ ہے جو اس شہر کے لیے سیکورٹی بیلٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حالیہ دنوں دوران عراق کے مختلف صوبوں میں جملہ عالمبار، صلاح الدین، دیالہ اور کرکوک میں دہشت گرد عناصر کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کی سرگرمیاں بڑھنے کے بعد عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے مختلف علاقوں سے ان دہشت گرد عناصر کا صفایا کرنے کے لیے اپنی کاروائیاں تیز کر دیں اور گزشتہ 3 ہفتے کے دوران داعش کے کئی سرغنہ ہلاک کر دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اس وقت پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی بہت شکریہ،
کہتے ہیں اور ایک سوال، امریکی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، امریکہ کے نئے وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کا یہ ایک ایسا اعتراف ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں ایک تسلسل ہے جو ماضی میں مختلف امریکی حکام کر چکے ہیں، البتہ بعض عملاً کرتے ہیں، زبان پہ نہیں لاتے، بعض زبان پہ لاتے ہیں اور اس کو میڈیا میں نہیں لے کے آتے، داخلی طور پہ اس کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو امریکی وزیر خارجہ کا حالیہ بیان، اصل میں آج کل جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے اور آپ نے خبروں میں بھی ہمارے دوست نشر کر رہے تھے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے اس وقت جو معاہدہ 5+1 اور ایران کے درمیان ہوا تھا، عالمی جوہری معاہدہ، تو اس کو سبوٹائج کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور مئی 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے سے نکل گئے تھے۔ تو آج کل جب سے جو بائیڈن آئے ہیں، اور جو بائیڈن نے حتی اپنی انتخابی مہم کے درمیان بھی اس طرح کے اشارے دیے تھے کہ وہ اس عالمی معاہدے میں واپس آئیں گے، تو آج کل یہ موضوع بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرم ہے اور عالمی میڈیا کا موضوع بنا ہوا ہے۔ تو اسی تناظر میں امریکی وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس نے ایک پالیسی لے کے آیا تھا میکسیمم پریشر کی، زیادہ سے زیادہ دباؤ کی، یعنی اس کا آغاز اس نے یہ کیا تھا کہ امریکہ اس ایٹمی معاہدے سے نکل جائے گا اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالے گا، اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے میں وہی بنیادی طور پہ وہ اقتصادی پابندیاں، سینکشنز، سفارتی سطح پہ ایران کو تنہا کرنا، اور دوسرے علاقائی حوالے سے ایران کو ایک ایسے محاصرے میں لے کے آنا کہ ایران دباؤ میں آ کے مجبور ہو کے امریکہ کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے. اور ٹرمپ نے یہ کوشش بھی کی, یعنی وہ اقتصادی پابندیاں جو ماضی میں کبھی نہیں لگیں پچھلے 42 سالوں میں, وہ ٹرمپ نے آزمائی اور اس نے پوری کوشش کی کہ ان پابندیوں کے نتیجے میں ایران اقتصادی لحاظ سے اتنا کمزور ہو جائے کہ خود ایرانی عوام ریئیکشن دکھائیں اور اس ریئیکشن میں سڑکوں پہ آ جائیں اور اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور اس نے دو دفعہ باقاعدہ یعنی عملاً کوشش کی اور ٹائم دیا کہ فلاں تاریخوں میں ایران کے اندر جو ہے وہ اس دباؤ کی وجہ سے لوگ میدان میں آ جائیں گے اور اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے لے کے خود ایرانی حکومت سب اس کے مقابلے میں ڈٹ گیا, اور ایرانی عوام نے حکومت کی اور رہبر معظم کی ان پالیسیوں کا بھرپور ساتھ دیا, اور پھر رہبر انقلاب اسلامی نے اقتصاد یعنی مقاومت کی جو اصطلاح لے کے آئے کہ خود کفالت کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی قوم کو اپنی ایرانی عوام کو متوجہ کیا. اور یہ جو سینکشنز اور یہ جو تاریخ کی بدترین اور جسے اس کو یہ خود اصطلاح کہتے تھے مفلوج کر دینے والی جو پابندیاں تھیں وہ کارگر ثابت نہ ہوئیں, اور ایران کے اندر نہ تو کوئی حکومت میں تبدیلی آئی, نہ ایرانی حکام کے موقف میں تبدیلی آئی, نہ رہبر انقلاب اسلامی کے اس بیانیے میں تبدیلی آئی کہ انہوں نے امریکہ کے سامنے کوئی لچک دکھائی ہو, نہیں, سب کے سب جو ہیں وہ انقلاب کے موقف پہ ڈٹے رہے. اور بنیادی موقف تھا یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی اضافی چیز تھی, نہیں, وہ قومی جسے آپ کہتے ہیں مفادات کے عین مطابق تھی, انقلاب کے نظریات کے مطابق تھی, اور ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے مطابق تھی کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے, ہم کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, ہم آزاد ہیں, ہم خود مختار ہیں, ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, ہمارے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے. تو اسی پیرائے میں, اسی تناظر میں یہ جنگ جاری رہی, اور ٹرمپ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران آج بھی جب معاہدے میں واپسی کی بات ہو رہی ہے تو رہبر معظم سے لے کے ایرانی عوام تک یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے غلطی کی تھی, امریکہ اس معاہدے سے نکلا تھا, امریکہ کو اس میں آنا چاہیے, اور اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایران پہ کوئی شرائط عائد کرے کہ جی ایران پہلے یہ کرے, ایران پہلے نہیں, وہ خود معاہدے سے نکلا ہے, اسے خود معاہدے میں واپس آنا چاہیے. اور اس وقت جو امریکی وزیر خارجہ کا یہ موقف ہے, یہ ان کئی ناکامیوں کا ایک تسلسل ہے کہ جو سلامتی کونسل کے اندر, جنرل اسمبلی کے اندر پچھلے چند ماہ کے اندر امریکہ کو دیکھنا پڑے. امریکہ کی خواہش تھی کہ ہم ایران سیاسی طور پہ دنیا میں تنہا ہو جائے, لیکن ہم نے مختلف ایسے مراحل دیکھے ہیں کہ امریکہ کو ناکامی ہوئی, اور وہ جو چیزیں, جو معاہدے, جو مطالبے لے کے گیا تھا سلامتی کونسل کے اندر, اس میں اسے کامیابی نصیب نہیں ہوئی, بلکہ ایران کو سفارتی سطح پہ بھی کامیابی نصیب ہو رہی. اس وقت بھی یورپی یونین اور امریکہ زور لگا رہے ہیں کہ ایران کو سفارتی سطح پہ کسی ایسے ٹریپ میں لے آئیں کہ جس سے وہ چاہیں, جو چاہیں ایران کے خلاف حربے استعمال کریں. لیکن اسلامی جمہوری ایران نے ابھی تک اپنے اس موقف کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے, اور اس وقت بھی عالمی برادری اور عالمی ادارے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ایران نے تو تمام معاہدے کی شکوں پہ عمل کیا ہے, امریکہ وہ ہے کہ جو اس معاہدے کی ناکامی کا باعث بنا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. عراق میں امریکی تسلط کے بعد یعنی 2003 سے بیرونی فورسز کی تعیناتی کا عمل شروع ہو گیا تھا, تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں جب عراق میں امریکی افواج کی تعداد کم کر کے 2500 افراد تک لانے کا کہا گیا تو نیٹو نے اپنے فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ کیا. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے نیٹو کے وزارت دفاع کے اجلاس کے اختتام پر اعلان کیا ہے کہ نیٹو ممالک کے رکن ممالک سے مشورے کے بعد عراق میں نیٹو فوجیوں کی تعداد 500 سے 4000 کی جائے گی. نیٹو کے جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے عراق میں نیٹو کی موجودگی تھی, لیکن اب قدم قدم پہ اس میں اضافہ کیا جائے گا. نیٹو کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ نیٹو فوجیوں کی تعداد میں 8 گنا اضافہ داعش کی طاقت کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. نیٹو کا یہ اقدام عراق کے حوالے سے اس کی پالیسیوں میں 180 درجے کی تبدیلی ہے. عراق میں داعش کے خاتمے، امریکہ اور ایران کے درمیان جنرل قاسم سلیمانی کے تنازع اور کرونا وائرس میں اضافے کی وجہ سے نیٹو کے مختلف ممالک نے عراق میں اپنی فوجی موجودگی کو کم کر دیا تھا اور عراق میں ان کا تربیت کا کام بھی بند ہو گیا تھا، لیکن امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن کے دور اقتدار میں آتے ہی نیٹو نے اپنے فوجیوں کی تعداد میں 8 گنا اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے اس وقت عراق میں نیٹو کے صرف 500 فوجی ہیں جو عراقی فورسز کی تربیت کے نام پر اس ملک میں موجود ہیں۔ امریکہ نے جب مارچ 2003 میں عراق پر جارحیت اور تسلط کا آغاز کیا تھا تو اسے غیر قانونی قرار دیا گیا تھا کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر تھا اور عالمی قوانین بھی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تاہم 2004 سے لے کر اب تک نیٹو کے فوجی عراق میں ٹریننگ کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ بہرحال عراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 تک پہنچنے، امریکی کانوائے اور چھاونیوں پر حملوں اور حال ہی میں اربیل کے ہوائی اڈے پر مشکوک میزائل حملے نے عراق میں نیٹو کی فورسز میں اضافے کا بہانہ پیدا کر دیا ہے۔ البتہ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ نیٹو کی اتنی بڑی تعداد اور صرف تربیت کے امور کے لیے مختص نہیں ہوگی اور نیٹو کے فوجی وہی فرائض انجام دیں گے جو اس سے پہلے امریکی فوجی انجام دیتے تھے۔ عراق کے معروف تجزیہ نگار عباس العوادی کے بقول نیٹو فورسز میں 8 گنا اضافہ عراق پر قبضے کے مترادف ہے۔ حقیقت میں نیٹو کے فوجی وہی امریکی فوجی ہیں اور یہ امریکہ کا عراق میں نیا کھیل ہے۔ امریکہ عراقی پارلیمنٹ کے فیصلے کو، جس میں امریکی افواج کے انخلا کا کہا گیا کہ نئے انداز سے ثبوتاج کرنا چاہتا ہے۔ عراق میں نیٹو فورسز میں اضافہ نیٹو کی فوجی کاروائیوں میں اضافے کی علامت ہے۔ اس سے نیٹو کی فوجی کاروائیوں کا جغرافیہ یورپ سے نکل کر مشرق وسطی تک پھیل جائے گا۔ دوسری طرف نیٹو فورسز عراقی پارلیمنٹ کے جنوری 2020 کے فیصلے کو بظاہر قبول کرتے ہوئے امریکی افواج کے متبادل کے طور پر عراق میں تعینات ہو جائیں گے اور وہی امور انجام دیں گے جو اس سے پہلے امریکی فوجی انجام دیتے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔